on that way.
Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad.
A'udhu billahi minash shaytanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم فغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام الزمان عليه السلام
بسم الله الرحمن
فرماتے ہیں کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکہ. جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو کوئی میرے بابا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا. ہم فقط مجلس میں گریا کرتے ہیں. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے نماز کے وقت کسی سے ملتے وقت ایسے گریا فرماتے تھے کہ ملنے والے کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ مولا کسی غم میں مبتلا ہے. عبداللہ ابن سنان چھٹے امام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں فقہا کہتے ہیں صحیح اور ثقہ ہے ان کی حدیث, ان کے ذریعے سے جو حدیث پہنچے وہ صحیح ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا کہ مولا کے چہرے اقدس پر ان کے آنسو موجود ہیں اور مسلسل بہہ رہے ہیں. میں نے کہا فرزند رسول خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے, کس غم نے آپ کی یہ کیفیت بنا دی؟ عبداللہ ابن سنان سے کہتے مولا اے عبداللہ تجھے معلوم نہیں کہ آج میرے جد حسین کی شہادت کا دن ہے؟ اس کے بعد عبداللہ کہتے مولا کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن آواز گلے میں پھنس رہی تھی اور کہہ نہیں پائے. پھر مجھ سے ایک جملہ کہا روتے ہوئے کہا اے عبداللہ اگر کبھی زندگی میں رونا آ جائے تو میرے جد حسین کا ماتم کر لینا, ان پر گریہ کر لینا. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا کی کہ فرش ادا پر آ کر ذکر حضرت ابا عبداللہ کو برپا کرے. یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. روایتوں میں کہ یہاں جب مجلس ختم ہوگی آپ گھروں میں تشریف لے جائیں گے, اس مقام پر خدا آسمان کے ملائکہ کو نازل کرے گا. وہ ملائکہ یہاں آئیں گے اور اپنے پروں کو اس مقام سے مس کریں گے اور یہاں سے تبرک لے کر آسمان پہ واپس جائیں گے. آج کی شب کے اعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ مولا رضا کی زیارت کی جائے. شب پہلی محرم کا مولا رضا کی زیارت کرنا 1,000,000 حج کے برابر ہے. اللہ اکبر. خداوند متعال انشاءاللہ ہم سب کو نصیب کرے اس زیارت کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اور بابا سے بولن درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد. میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ وہاں روزے پر توفیق نصیب نہ ہو سکی, لیکن گھر پہ تشریف لے جائیے گا مفاصل جنان کھول کر جو مولا رضا کی زیارت ہے اسے مشہد کا رخ کر کے ضرور پڑھیے گا. اس لیے کہ خود چھٹے امام کا بتلایا ہوا طریقہ ہے, البتہ حضرت ابا عبداللہ کے بارے میں بتلایا کہ اگر تم روزے پر نہ جا سکو تو زیر آسمان کسی مقام پر کھڑے ہو جاؤ, کربلا کا رخ کہو, کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ, تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تم قبر حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہے ہیں. لہٰذا مشہد جانے کی توفیق نہیں ہوئی, آج شب ضرور جائیے گھر پر مشہد کی طرف رک کر کے زیارت پڑھیے مولا رضا کی, 1,000,000 حج کے برابر ہے. خود مولا رضا ارشاد فرماتے ہیں, کسی نے کہا مولا آخر آپ کب تک ماتم کریں گے, کب تک گریا فرمائیں گے؟ کلے اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر. ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ تم نے غدیر کو تو بھلا دیا, کہیں غدیر کی طرح محرم کو بھی نہ بھلا دو. اور حضرت ابا عبداللہ قربان غدیر ہیں, یہ محرم کے صدقے میں غدیر باقی ہے. اس لیے کہ غدیر کے موقع پر اللہ کے رسول نے حی علی خیر العمل کو اذان میں شامل کیا تھا تاکہ غدیر کی یاد مسلسل آتی رہے. جیسے ہی اذان بلند ہو اور مؤذن کا حی علی خیر العمل تو یاد آ جائے کہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو اٹھا کر من کنت مولا فہذا علی مولانا, تو اذان سے نکال دیا گیا. اس کے عوض الصلاۃ خیر من النوم یہ شامل کیا گیا. یہ بھی اچھا جملہ ہے, ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں, یہ صحیح بات ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے, یقینا نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن علی نے شب ہجرت بستر رسالت پر سو کر بتا دیا کہ کبھی کبھی سونا بھی نماز سے بہتر ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو دو طرح کے اسلام ہیں, ایک ہے غدیری اسلام, یہ اسلام وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, خدا تمہارے دین سے راضی ہو گیا. یہ وہ اسلام ہے کہ رسول پیش کر کے گئے تھے. اور یہ ایسی آیت ہے کہ دوسری خلافت کے موقع پر ایک یہودی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ آج کے دن دین مکمل ہوا ہے, نعمتیں تمام ہوئی ہیں, خدا راضی ہو گیا ہے, آج کے دن ہم عید کا دن قرار دیتے ہیں. ایک یہ اسلام ہے, اور ایک وہ اسلام ہے کہ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, کہ بنی ہاشم نے اور خاندان رسالت نے ڈھونگ رچایا تھا, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا. اس اسلام میں توحید کا انکار ہے, میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں. یزید والے اسلام میں توحید کا انکار ہے, یزید والے اسلام میں رسالت کا انکار ہے, اور حسین والے اسلام میں مقاتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب مولا کو شہید کیا جا رہا تھا, شمر ملعون خنجر جلا رہا تھا, اور اس وقت سید الشہداء کی زبان پر ایک جملہ جاری تھا, کہتے ہیں کہ ترکت الخلق ترن فی ہواک وعیتمت العیال لکی اراک, اے خدا تو جانتا ہے میں نے تیری خوشنودی کی خاطر مخلوقات کو چھوڑ دیا ہے, وعیتمت العیال لکی اراک, میں نے تیرے دیدار کی خاطر اپنے بچوں کی یتیمی برداشت کر لی ہے. یہ حسین والا اسلام ہے. حسین والا اسلام وہ ہے کہ جو انسانیت کو اس کے رب سے قریب کرتا ہے. لہذا ان عشرہ مجالس کا جو عنوان ہوگا ہوگا انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق پروردگار معرفت رب العالمین در حیات امیر المومنین. مولا کے پاک نام پر ایک درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اس لیے کہ حضرت ابا عبداللہ کا مقصد ہی ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے حسینی ہیں, یہ جان لیجئے کہ جتنا آپ خدا سے قریب ہیں اتنا سید الشہداء سے قریب ہیں. اصل پیغام حسینی ہے. تو معرفت رب العالمین انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو ان مجالس میں اور اس کے ذریعے سے خدا سے قریب کر سکیں. اور کامیابی کا معیار ہی ہے, یقین جانیے ہمارے یہاں کچھ معیارات بدل گئے. آپ سوال کیجئے کامیاب انسان کون ہے. مثال دوں آپ کے سامنے, آپ یہاں مجلس سے باہر تشریف لے جائیے, ایک شخص ملے آپ کو جو کھجوریں بیچ رہا ہو, آپ سوال کیجئے اس کے بارے میں کہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. تو عام طور پر کہا جائے گا پھر ناکام ہے, مثلا اس کا سرمایہ حیات فقط اتنا ہے کہ یہ کھجور بیچ رہا ہے فقط, تو یہ ناکام شخص ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میسا میں تمار کیوں کامیاب ہے, وہ کیوں کامیاب تھے, وہ بھی تو کھجورے بیچتے تھے. میسا میں تمار اس لیے کامیاب تھے کہ جو جتنا اہل بیت اطہار سے اور ان کے خدا سے جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. اصل کامیابی کا معیار ہی ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان مجالس کے ذریعے سے, سید الشہداء کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہو سکیں. کچھ در حیات امیر المومنین موضوع کا دوسرا حصہ, مولا کائنات کی زندگی میں معرفت رب العالمین. مولا کا نام شامل کرنے کی وجہ, آج موضوع کا تعارف کروا رہا ہوں, تمہید گفتگو ہے, مولا کا نام کیوں شامل کیا مجلس میں. سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ جب مولا حسین کو شہید کیا گیا تو کہا بغضن لے ابی, اے حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مارنا ہے. حسین کو شہید کیا گیا علی کی دشمنی میں, اب قیامت تک حسینی ان مجالس میں ذکر علی ابن ابی طالب کرتے رہے ہیں. خود ہی حکم رسول ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ ان مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت عطا کرو. لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ ہے عبادہ, اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, وہ ذکری ذکر اللہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, ذکر اللہ ہے عبادہ, اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ عبادت ہے. نام امیر المومنین میں برکت ہے. مولا خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں انا, توجہ سماعت فرمائیے گا, شاید آپ نے حدیث سے پہلے نہ سنی ہو, کہتے ہیں انا کوتے بسم علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض ففرشت وعلی الريح فدرت وعلی الوادی فهمع وعلى السحاب فدمع وعلى النور فقطع وعلى الرعد فخشع وعلى الليل فدجا وأظلم وعلى النهار فأنار وتبسم. مولا کہتے ہیں میرا نام جب عرش پر لکھا گیا اسے قرار آ گیا. ذات علی نہیں نام علی. اللہ اکبر. صلوات بر محمد و آل محمد. نام علی جب عرش پر لکھا گیا اسے قرار آ گیا. وعلی السماوات فقامت. میرا نام آسمان پر لکھا گیا آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت. میرا نام زمین پر لکھا گیا زمین بچ گئی. وعلی الريح فذرت. میرا نام ہواؤں پر لکھا گیا ہوائیں جاری ہو گئی. وعلی الوادی فهمع. میرا نام وادیوں پر لکھا گیا اس سے نہریں جاری ہو گئی. وعلی السحاب فدمع. میرا نام بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی الرعد فخشع. میرا نام بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی اللیل فدجا واظلما. میرا نام رات پر لکھا گیا تو رات تاریخ ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسما. میرا نام دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. جزاک اللہ. میں اکثر سوچا کرتا ہوں جب نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی حیبت کیا ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. نام امیر المومنین جو خدا نے آپ کو یا علی کہنے کی توفیق عطا کی ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی.
نام علی
یا اب یہ حلال و حرام کی بات نہیں ہے, اب عقیدت کی بات عرض کر رہا ہوں. روایت ہے یہ. ایک مرتبہ سرکاری ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں مولا کائنات کے پاس. کہا اے ابا الحسن. مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جب بھی مجھے پکارتے ہیں تو یا علی کہہ کر پکارتے ہیں, آج ابا الحسن کہہ کے کیوں پکارا؟ کہا اے علی بات یہ ہے کہ اس وقت میں وضو کے عالم میں نہیں ہوں اور پسند نہیں کرتا کہ بغیر وضو کے تیرا نام میری زبان پر آ جائے. اللہ یہ رسول اللہ ہے. میں گزارش کر دوں بغیر وضو کے مولا کا نام لینا غلط نہیں ہے لیکن عقیدت کی منزل آپ دیکھیے. رسول کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا میری زبان پر تیرا نام بغیر وضو کے آ جائے. حدیث میں نا کہ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجه علی عبادت. علی کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے. لیکن کعبے اور علی میں ایک فرق ہے. سنتے جائیے گا. کعبے اور علی میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جائیے ثواب ملتا چلا جائے گا. تو یہ نام امیر المومنین کی برکت ہے. اور اتنا بھی تصور فرما لیجئے علی کے بنا کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا, سن ممکن نہیں. کل میں نے حدیث عرض کی تھی کہ ان الحسین باب من ابواب الجنہ فمن عانده حرم الله علیہ ریح الجنہ. حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جو حسین سے ذرہ برابر بغض رکھتا ہے حرم الله علیہ ریح الجنہ. اللہ نے جنت تو بہت بڑی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی اسے حرام کی ہے. تو لہذا ان کے بغیر تو جنت میں جان تصور نہیں کر سکتا. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, اس میں سے 5 دروازے اللہ نے شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب کے لیے رکھے ہیں.
بر محمد و آل محمد صلوا.
پانچ دروازے شیعہ جان علی ابن ابی طالب کے لیے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں ان باب الجنت من یاقوت حمراء علی صفاح الذهب. کہ جب جنت کا دروازہ جنتی جائے گا تو دیکھے گا کہ سونے کا بنا ہوا ہے اور اس پر جو کنڈی لگی ہے وہ سرخ یاقوت کی ہے. من یاقوت حمراء, سرخ یاقوت کی اور پر کنڈی لگی ہے. اور جنتی جائے گا تو اس کنڈی کو دروازے پر مارے گا فإذا دقت الحلقة على الصفحة تنت وقالت يا علي. جب کنڈی دروازے پر لگے گی تو لگنے سے جو آواز آئے گی وہ یا علی کی آواز ہوگی. پھر علامہ طباطبائی مفسر قرآن ہے، شیعہ تاریخ میں ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں گزرا، لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، آخر کیوں یا علی کی آواز آئے گی؟ کہتے ہیں اصل میں جب کسی کے گھر میں انسان جانا چاہتا ہے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا نام لیتا ہے اور اجازت لیتا ہے. توجہ فرمائیے گا، پہلے نام لے کر اجازت لیتا ہے پھر اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے. جنت کے مالک کا نام علی ہے، جب تک نام نہ لے لو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اگر جنت تک جانا ہے، لہذا ان مجالس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ معرفت رب العالمین در حیات امیر المومنین، اور دوسری وجہ مولا کائنات کے نام کو شامل کرنے کی وہ یہ ہے کہ اصل جو خدا کو سمجھنا چاہتا ہے سوائے علی کی سمجھ نہیں سکتا. شہریار فارسی زبان کا شاعر ہے، کہتا ہے بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا رہا، خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سمجھا ہے. اصل امیر المومنین کو آپ درمیان سے نکال دیجئے، خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہذا کتنا بڑا فرق ہے نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ کی توحید میں اور دوسرے ادیان کی کتابوں میں. وہاں جا کر دیکھیے، توحید میں اصل خدا کے ہاتھ پیر بنا دیے، خدا کی آنکھیں بنا دیں، خدا کا جسم بنا دیا، وہ حصہ بھی بنا دیا کہ جو ممبر سے کہہ نہیں سکتا، وہ بھی ہے تاریخوں میں کہ خدا وہ بھی رکھتا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے توحید. اور جہاں نہج البلاغہ کی توحید آ جائے، وہ خدا کے جو عقلوں میں سما نہیں سکتا، وہ خدا جو نظروں میں آ نہیں سکتا، تو آپ نہج البلاغہ کے بغیر توحید کو نہیں سمجھ سکتے. حتی ابن ابی الحدید معتزلی، اہل سنت کے علماء میں سے، جید علماء میں سے، معتزلی ہیں خود، شرح نہج البلاغہ لکھتے ہیں، اس میں مولا کائنات کے فضائل لکھتے ہیں. شروع میں پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی فضل المبذول علی الفاضل، حمد اس خدا کی کہ جس نے کمتر کو افضل پر فضیلت عطا کر دی. یعنی سمجھ رہے ہیں کہ علی افضل تھے، کہتے لیکن کمتر کو افضل پر فضیلت عطا کر دی. اور اس کے بعد مولا کے فضائل لکھتے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں علی افضل تھے. تو علی افضل تھے، اس میں انہوں نے لکھا ایک شجاعت کا چیپٹر بنایا، پھر ایک سخاوت کا چیپٹر بنایا، آخر میں ایک بات لکھتے ہیں. مثلا شجاعت میں کیا کہا؟ دیکھیں شجاعت میں کہتے ہیں کہ نمونہ ایک پیش کیا کہ جنگ صفین کے موقع پر علی لباس بدل کر آئے جنگ لڑنے کے لیے، اس لیے کہ علی اگر اپنے اصلی لباس میں آتے تھے اور لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ علی ہیں تو فرار کر جاتے تھے. حاکم شام کا جملہ ہے کہ میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے، بھاگ جاؤ علی کے سامنے، یہ بزدلی نہیں ہے. کیوں؟ عرب میں بہادری کا معیار یہ تھا، توجہ کیجئے گا، ایک دقیق بات کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ علی کے مقابلے میں تو جو بھی آیا وہ واصل جہنم ہو گیا. تو عرب میں اگر کسی کو بتلانا ہوتا تھا کہ یہ بہت بہادر ہے تو کہا یہ جاتا تھا کہ جناب یہ بہت بہادر ہے اس لیے کہ یہ علی کے سامنے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ کہا جاتا تھا. تو علی اپنا لباس بدل کر آئے، اب جہاد کر رہے تھے، تو اس سے پہلے تک تو یہ ہو رہا تھا کہ یہاں سے ایک مارا گیا، یہاں سے ایک مارا گیا، لیکن جیسے ہی علی آئے تو کشتوں کے کشتے رکھنا شروع ہوئے. تو حاکم شام نے عمر ابن عاص سے پوچھا کہ یہ کون آ گیا، یہ کون لڑنے آ گیا؟ پھر خود ہی کہتا کہ علی تو نہیں. اس نے کہا کہ دیکھو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ میدان میں جتنے لاشیں رکھے ہیں سب کے ٹکڑوں کو تول لو، اگر الگ الگ ہوں گے تو کوئی اور ہے، برابر کے ٹکڑے ہیں تو علی ابن ابی طالب ہے. کہ اس لیے وجہ بتائی کہ اس لیے کہ علی کا ہاتھ عدل کا ہاتھ ہے، تقسیم کرے گا تو برابر سے کرے گا. آگے مشام نے کہا کہ اب میدان میں ترازو کہاں سے لے کر تولے کون جا کر لاشے کو؟ کب دوسرا طریقہ بھی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا لشکر مل کر پوری طاقت سے حملہ کر دے، اگر قدم اکھڑ جائیں تو کوئی اور ہے، قدم جمے رہیں علی ابن ابی طالب. تو ابن ابی لدید معتدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شجاعت کے میدان میں علی افضل، پھر مثلا لکھتے ہیں عبادت کے میدان میں علی افضل. ایک سنی عالم دین ہے، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علی افضل اس لیے کہ جب علی کو ضربت ماری گئی ہے اور مولا مسجد کوفہ سے باہر تشریف لائے ہیں اور سر سے خون جاری تھا، تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی اس وقت میں سوتا ہوا نہیں دیکھا تھا، تو نے علی کو عبادت کرتا ہوا دیکھا تھا. ان ساری باتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کہتے ہیں لیکن ہر میدان میں کوئی نہ کوئی علی کے مقابلے میں نظر آتا ہے، علی کے پیچھے. کہتے ہیں شجاعت میں علی افضل، لیکن مالک اکثر بھی شجاعت ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں. سخاوت میں علی افضل، لیکن حاتم طائی بھی تھے سخی. تو کوئی نہ کوئی علی کے میدان میں کہیں نظر آتا ہے، لیکن ایک میدان ایسا ہے جس پہ سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آتا، ایک فضیلت کا میدان ہے. اگر آپ کو سمجھ پائے تو اصل جیسا نعرہ حیدری خیبر اور خندق میں لگتا ہے اس سے بڑھ کر یہاں لگنا چاہیے. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک میدان ایسا ہے جس میں سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ ہے توحید پروردگار کو سمجھنے کا میدان. اللہ کہتے جیسے علی نے توحید کو سمجھا ویسے کسی نے نہیں سمجھا. تو مولا کے بغیر زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے نا، من اراد اللہ بدا بکم، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے پہلے آپ سے شروع کرتا ہے. ومن وحدہ قبل عنکم، جو اللہ کو واحد مانتا ہے وہ آپ سے سیکھ کر مانتا ہے. رسول نے ارشاد فرمایا تھا نا، اے علی کسی نے نہیں پہچانا خدا کو سوائے تیرے اور میرے، کسی نے نہیں پہچانا. لہذا مولا کی زندگی دیکھیں لمحہ بلمحہ، لمحہ بلمحہ اطاعت پروردگار ہے. اصل رسول اللہ کا یہ جملہ کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یہ جملہ بڑا دقیق ہے. عام طور پر موازنہ ہوتا ہے ایک جیسی چیزوں کا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من ضربات الثقلین. ثقلین بچوں کے لیے عرض کر دوں، ثقلین یعنی سارے جن اور سارے انسان. یعنی رسول کہنا چاہ رہے ہیں علی نے خندق کے دن ایک ضربت جو ماری ہے سارے جنوں کی عبادت سے افضل، سارے انسانوں کی عبادت سے افضل، ایک ضربت. تو رسول یہ نہیں کہتے کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت ساری ضربتوں سے افضل ہے، اور ہمائیے گا کہتے ہیں ایک ضربت ساری عبادتوں سے افضل ہے. موازنہ ہوتا ہے ہم جنس چیزوں کا. آپ کبھی نہیں کہتے کہ یہ سارے میکینک ہیں اس میں سے یہ اچھا ڈاکٹر ہے، نہیں کہتے ہم. یہ نہیں کہتے یہ سارے انجینئرز ہیں اس میں سے یہ مجتہد عالم ہے. کہتے ہیں یہ سارے علماء ہیں اس میں سے یہ مجتہد ہے. موازنہ ہوتا ہے ہم جنس چیزوں کا، الگ الگ چیزوں کا موازنہ نہیں ہوتا. رسول نہیں کہتے کہ علی کی ایک ضربت ساری ضربتوں سے افضل ہے، کہتے ہیں علی کی ایک ضربت ساری عبادتوں سے افضل. سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم علی کی ضربت کو ضربت سمجھ رہے ہو، لیکن علی نے ذوالفقار ضربت سمجھ کر نہیں ماری، اللہ کی عبادت سمجھ کر ماری. صلوات پر محمد و آل محمد. لمحہ بلمحہ عبادت ہے، اگر ضربت مارتے ہیں تو بھی عبادت، خاموش ہو جاتے ہیں تو بھی عبادت. اچھا یہاں پر میتھمیٹیشن بھی بیٹھے ہوں گے، ایک ضربت میں مجھے بتائیے کتنا وقت لگتا ہے؟ خندق کے دن ایک ضربت ساری عبادتوں سے افضل، ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ؟ تو جس کی زندگی کے چند لمحوں کا عالم یہ ہو کہ تکلیف کی عبادت سے افضل ہو، اس کی 63 برس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب. لمحہ بلمحہ اطاعت پروردگار. میں نے عرض کیا خاموشی ہے تب بھی اطاعت ہے. جب 25 سال خاموش رہتے ہیں وہ ضربت ماری ہدایت کے لیے, خاموش ہو گئے تب بھی ہدایت کے لیے. ورنہ مولا سے سوال کیا گیا کہ علی مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے, سب سے مشکل موقع. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے مرد کے لیے سب سے سخت موقع یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. وہ شجاع علی, نہج البلاغہ میں جملہ ہے, میری حلق میں ہڈی تھی, میری آنکھوں میں کانٹا تھا لیکن میں صبر کر رہا تھا. خاموش ہیں تب بھی اطاعت پروردگار کی خاطر, تاکہ جب بعد میں انسانیت آئے اور ان واقعات کو پڑھے, اور بات کی بات تو بڑی بات ہے, جب مولا کی گردن میں رسی بندھی تھی اور ہاتھ بندھے تھے, مولا کو مدینے کی گلی میں لے جایا جا رہا تھا, ایک یہودی دیکھتا ہے علی کو, دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے سوال کیا یہ توحید کلمہ پڑھنے کا کون سا موقع ہے, تم علی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے؟ وہ یہودی کہتا ہے ہاں خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا. یہ ایسا شجاع انسان ہے کہ اگر چاہے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں کس کے مقابلے پر آ سکے. آج اگر اس کی گردن میں رسی ہے, اس کا دروازہ جل رہا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ خاموش ہے, خدا کی قسم یہ حجت خدا ہے. علی کی خاموشی میں بھی ہدایت تھی, اطاعت پروردگار تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کی حرمت کی خاطر, وصیت رسول کی خاطر تلوار نہیں نکالی تاکہ مدینہ میں خون خرابہ نہ ہو. میں کہتا ہوں خون بہائے بغیر, یہ وجہ بھی صحیح ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات ہے. اصل خون بہائے بغیر علی فقط ذوالفقار لے کر باہر آ جاتے, کہتے کسی کی مجال نہیں کہ دروازے پر آئے, تو کوئی آ سکتا تھا. لیکن نہیں, علی چاہتے یہ تھے کہ ان واقعات کے بعد کچھ چہروں کے اوپر سے نقاب اتر جائے اور واضح ہو جائے. لہذا آج تک آپ اس ماحول میں تشریف فرمائے, شاید ہمیں اندازہ نہ ہو شہزادی کونین کے مصائب کہاں کہاں کس کس کو ہدایت دیتے ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے. مزار شریف میں ایک مزار ہے بہت بڑا, ایک جید عالم دین ہے. بعض افغانی شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزار مولا کائنات کا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نجف میں مولا کی قبر نہیں ہے, مزار شریف میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عالم ہے ان کا نام تھا علی اور ان کے والد کا نام تھا ابو طالب, زیادہ مشہور ہو گیا مزار علی ابن ابی طالب. وہ عالم دین تھے ہمارے, تو مولا نے انہیں یہ عظمت کیوں عطا کی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم شک ہو کہ شاید یہ علی کا مزار ہے, یہ عظمت کیوں عطا کی ہے؟ کہتے ہیں یہ عام سے عالم تھے, بادشاہ مریض ہوا, اس نے خواب میں دیکھا, طبیبوں سے علاج کروایا, علاج نہیں ہو سکا. خواب میں دیکھتا ہے ایک ہستی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم روغن لارق پیو, شفا ملے گی. یہ اٹھتا ہے طبیبوں سے پوچھتا ہے یہ روغن لارق کیا ہے, تو کسی نے کہا نہیں معلوم. یہ عالم دین جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے معلوم ہے روغن لارق کیا, یہ اولیو آئل ہے, زیتون کا تیل, اسے پیو خاص طریقے سے شفا ملے گی. وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا بادشاہ, لہٰذا میں بار بار ان مجالس میں گزارش کر رہا ہوں آپ بھی تشریف لائیے, ہم سب مسلمان ہیں. حتیٰ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں دعائیں دیکھیے آپ, اصحاب اور تابعین کے لیے دعا ارشاد فرماتے ہیں. یہ غلط ہے کہ شیعہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے, یہ آپ نے ذہنوں سے غلط فہمی دور کر لیجیے. میں تمام برادران اسلامی سے گزارش کروں گا, تو اہل سنت بادشاہ تھا لیکن اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم زیتون کا تیل پیو. تو بادشاہ کے دل میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی. پھر بعد میں کسی نے شکایت لگائی, کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو آپ کے مقدسات کی توہین کرتا ہے. تو بادشاہ نے ایک دن بلایا, کہا کہ کیا تمہارا واقعی یہی عقیدہ ہے؟ ابھی سالم نے دیکھا کہ کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ, کہا کہ دیکھو اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری بات سن لو. پھر شہزادی کونین کے مصائب پڑھنا شروع کیے اس عالم دین نے. مصائب پڑھتے جا رہے تھے اور لوگ روتے جا رہے تھے, اور یہاں مصائب کا اختتام ہوا اور بادشاہ کہتا ہے کہ اشہد ان علی الولی، خدا کی قسم علی ولی ہے. یہ مصائب کہاں کہاں تک ہدایت پہنچاتا ہے. اور مولا نے اس شخص کو صلہ یہ دیا کہ اس نے بیوی کے مصائب پڑھے تھے، مولا نے کم سے کم اس علاقے میں اس کے مزار کو اپنے نام سے منسوخ کر دیا. اصلا صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں دیگر مقامات پر بھی جملہ ہے نا کہ فاطمہ تو غزت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. ومن آزا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ان اللہ رضا لیرضا لرضا فاطمہ، خدا خوش ہوتا ہے بی بی کی خوشنودی سے. ہمارے بعض علماء کی دعا تھی، چونکہ خدا خوش ہوتا ہے نا بی بی خوشنودی سے، بعض علماء دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی نماز کے بعد کیجیے، کہتے تھے اے خدا ہمیں بی بی کے دل کو راضی رکھنے والا بنا دے. اللہ اکبر، عجیب دعا ہے، خدا کی قسم عجیب دعا ہے. بی بی کس سے راضی ہوتی ہے؟ ایک راضی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ فرش ادا پر آ کر حسین کا ماتم کرو. یہ بات بھی غلط ہے، 100% غلط ہے کہ اگر ایک شخص آتا ہے جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے وہ مجلس میں آتا ہے تو مجلس میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کس نے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے مس انٹرپریٹ نہیں کیجیے گا، عمل کے بغیر محبت حسین نامکمل ہے. میری مائیں بہنیں حجاب نہیں کرتی، بی بی زہرا سے محبت نامکمل ہے، پوری ہونی چاہیے محبت، عمل ضروری. لیکن یہ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم اگر کہیں کہ اگر کوئی عمل نہ کرنے والا مجلس میں آ کے بیٹھے تمہارا کوئی فائدہ نہیں، جاؤ یہاں. اصل مالی سپتین میں دیگر کتابوں میں واقعات موجود نہیں ہیں. ایک ہندو ماتم کیا کرتا تھا مولا حسین کا، جب مر گیا اور اس کی لاش کو ہندو رسم کے مطابق جلایا گیا تو پورا جسم جل گیا، وہ سینہ نہیں جل سکا جس پر حسین کا ماتم کیا تھا. اللہ، اصل مجلس حسین تو ہندو کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، تو کسی کو یہ کہہ کر مجلس سے دور نہ کیجیے. اگر وہ عمل نہ کرنے والا آ رہا ہے تو آنے دیجیے، انہی مجلسوں کے صدقے میں تو ہدایت پائے گا، اب دور نہ کیجیے. لہذا وہ دعا کیا کرتے تھے ہمیں بی بی کے دل کو راضی کرنے والا بناتے ہیں. اور ہمارے پاس جید علماء کا جملہ ہے، کہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی کیا حیثیت ہے، ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے نا میرا اس کا کیا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے، تنہائی میں چلے جاؤ اور دل میں یہ دیکھو کہ فاطمہ زہرا کی محبت کتنی ہے. بیوی کی محبت کو دیکھیے کہ دل میں کتنی، اگر بیوی کی محبت ہے، یہ جید علماء کا جملہ عرض کر رہا ہوں جو مراجعین ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں بیوی کی محبت ہے تو سمجھ جائیے اب تک خدا نے آپ کو اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا ہے، اب تک آپ خدا کی بارگاہ میں ہے، اب بھی بدلنے کا امکان ہے. لہٰذا اس محبت کو سنبھال کر رکھیے. آیت اللہ وحید خراسانی ارشاد فرماتے ہیں، محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو عمل میں بھی ویسے اضافہ ہونا چاہیے. اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بہت مرجع تقلید ہوں، آیت اللہ سیستانی کے برابر ہے ان کا علم، بعض علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دن میں 3 کام روزانہ کرو، اگر آپ اب تک نہیں کر رہے تھے حسین کے نام پر شروع کر دیجیے. 3 کام کہتے ہیں، نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھو، پڑھنی تو ہے. آیت اللہ بہجت کا جملہ تھا، کہتے ہیں جو نماز اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو جائے خدا اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس مقام پر وہ پہنچنا چاہتا تھا. نماز میں تاخیر نہ کیجیے، اول وقت میں کوشش کیجیے. آگے وہی فرماتے ہیں، دوسرا دعائے عہد فجر کے بعد روزانہ پڑھو امام زمان علیہ السلام سے رابطے کے لیے. اور تیسرا کہتے ہیں، روزانہ سورہ یاسین پڑھو اور ماں فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرو. پھر خود وجہ بتلاتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے کہ علماء ہوتے ہیں ان کو فقط فقہ و رسول سے اور نماز اور روزے کے مسائل سے کام ہوتا ہے، یہ مولا ہی نہیں ہوتے. کس نے کا مولا ہی نہیں ہوتے، اصل ان سے بڑھ کے کوئی مولا ہی نہیں ہوتا. آگر گرو جلدی ان کے سامنے ایک مرتبہ مصائب پڑے جا رہے تھے، اتنا گریہ کیا بے ہوش ہو گئے. آگر میر حاصل میر حامد حسین موسوی ہندی جو لکھنؤ کے تھے،
اتنا گریہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹرز نے منع کیا تھا ان کے سامنے اب مصائب نہ پڑھنا ورنہ ان کی جان نکل جائے گی. اصل یہ علماء کا گریہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آیت اللہ گرو جردی 18 برس کی عمر میں آنکھیں ضعیف ہو چکی تھی, دیکھنے کے قابل نہیں تھے. ایک مرتبہ محرم کے جلوس سے گزر رہے تھے تو ایک عزادار جو گزر رہا تھا اس کے قدموں کی خاک کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر لگایا. آنکھوں پر لگانا تھا کہ بینائی واپس آ گئی. آپ سب عزادار ہیں, آپ اپنی قیمت محسوس کر رہے ہیں. آپ کے قدموں کی خاک وہ ہے کہ جو ایک مرجع تقلید کی آنکھ کو واپس لا سکتی ہے. اس قیمت کو محسوس کیجیے. کہا بی بی زہرا کو ہدیہ کرو یاسین پڑھ کر. ہدیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, فقط آپ نیت کیجیے کہ یاسین میں بی بی زہرا کو ہدیہ کرتا ہوں. کیوں؟ خود وجہ بتلاتے ہیں. دیکھیں کیسے مولائی ہے, وجہ بتلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سورہ یاسین وہ ہے کہ قرآن کے سارے سوروں میں سب سے زیادہ فائدہ سورہ یاسین کا ہے, اس لیے قرآن کا دل ہے. کہتے آپ اگر سورہ یاسین پڑھیے تو نہیں معلوم کہ خدا تک پہنچے یا نہ پہنچے. اس لیے کہ میں گناہ گار. فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک ملک سے سامان دوسرے ملک جا رہا ہو تو سرحد پر چیک ہوتا ہے, بارڈر پر چیک ہوتا ہے, کسٹم میں چیک ہوتا ہے. لیکن اگر اس ملک کے بادشاہ کی مہر لگی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے کسٹم پر چیک کر سکے. کہتے ہیں عرش الہی کی جو مالک ہے اور جو اختیار ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. اللہ کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو اور انہیں ہدیہ کرو. اگر ہدیہ کر دیا کسی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ یاسین کو خدا تک پہنچنے سے روک سکے. اصل مفات الجنان جو مشہور ہوئی ہے, میرا وقت مکمل ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, پونے گھنٹے کا یہاں وقت ہے اور کوشش کروں گا کہ وقت میں گفتگو مکمل کروں, مصائب بھی پڑھنے. مفات الجنان دعاؤں کی کتاب ہے نا, جو دعاؤں کی بہت سی کتاب ہے. کیوں مفات الجنان مشہور ہے؟ کسی نے شیخ عباس قمی سے کہا جب مفات الجنان لکھ رہے تھے, کہا کہ آپ جو دعا کی کتاب لکھ رہے ہیں تو مارکیٹ میں بہت سی دعا کی کتابیں ہیں, آپ کی کتاب کی ضرورت کیا, کون پڑھے گا آپ کی کتاب. آج الحمدللہ دیکھیے قرآن کے بعد جو دوسری کتاب ہے ہر مومن کے گھر پر وہ مفات. کیسے مشہور ہوئی ہے, وجہ کیا ہے؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ کتابیں بہت ساری ہیں تو مفات الجنان کو کون پڑھے گا. اس وقت میں نے نیت کی, میں نے کہا کہ اے خدا میں کتاب لکھ رہا ہوں, اس میں سے کوئی بھی دعا یا کوئی بھی زیارت پڑھے گا میں اس کے ثواب کو فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرتا ہوں. میں شہزادی کونین کو اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں. اب تو اس کتاب کی حفاظت کرتا. میں کہتا ہوں آپ مجلس حسین میں تشریف لاتے ہیں, اس مجلس کے ثواب کو ہدیہ کیجیے حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو, آپ کا ثواب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا, آپ کو ہمیشہ کے لیے توفیق عطا ہو جائے گی. وہ حسین کی ماں کے جو شریک اعضا ہے. آج مدینہ سے روانگی کے جو کچھ مصائب پڑھنے ہیں, لیکن مدینہ سے کون کون ساتھ چلا ہے یہ سماعت فرمانی ہے. تاریخوں میں ہے کہ سید سجاد ایک مرتبہ شہزادی زینب کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ نے کل رات جو خواب دیکھا تھا وہ مجھے بیان کیجیے. بی بی نے کہا بیٹا تم تو امام وقت ہو, تم تو حالات کو جانتے ہو. کہا کہ پھوپھی اماں ہاں حق کی ولایت یہ ہے کہ مجھے سب معلوم ہے, لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں, مصائب سننے کا ثواب اور کی بیٹا. کہا میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. بی بی نے بیان کرنا شروع کیا کہ کل رات میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو دیکھا, چہرے پر خاک تھی اور بال حسین کے خون سے رنگین تھے, سیاہ لباس پہنا ہوا تھا. زینب کہتی ہیں کہ میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں, میں نے اپنے آپ کو ماں فاطمہ زہرا کے قدموں میں گرایا اور گرا کر پوچھا اماں کس غم نے آپ پر یہ کیفیت تاریخ کر دی. بی بی جواب دیتی ہیں زینب کیا تجھے نہیں معلوم, تو مدینہ سے چلی میں تیرے ساتھ ساتھ چلی, تو کربلا پہنچی تیری ماں فاطمہ زہرا تیرے ساتھ پہنچی, شب عاشور گریے کی آواز بلند ہو رہی تھی، وہ بھی آواز تھی، بیوی ساتھ ساتھ ہے. کہا زینب تیری ماں اس وقت بھی ساتھ تھی کہ جب میرا لال قاسم کا لاشا اٹھا رہا، تیری ماں اس وقت بھی ساتھ تھی کہ جب میرا لال عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہا تھا، تیری ماں اس وقت بھی ساتھ تھی کہ جب میرے لال نے اپنے جوان کے کلیجے سے برقی کا پھل کھینچا تھا. فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ ہیں، مدینہ سے ساتھ چلی ہیں. حسین کے لیے بڑا سخت تھا مدینہ سے ودا کرنا. جب ظالم نے کہا کہ بیعت کرو، واقعات آپ کے ذہن میں ہیں، مولا نے انکار کیا. آنے میں کچھ دیر ہو گئی، جب مولا واپس تشریف لائے ہیں تو دیکھا شہزادی زینب نے مسلح بچھایا ہوا ہے اور بی بی سجدے میں ہے اور دعا مانگ رہی ہیں، کہہ رہی بار الہ میرے حسین کی طرف خیر ہو، میرا بھیا گیا لیکن واپس نہیں آیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آج کچھ دیر کے لیے گئے تھے، آپ سے برداشت نہ ہو سکا جب حسین آخری سلام کے لیے خیمے میں تشریف لائے. زینب سے کیسے برداشت ہو. حسین کی آہٹ سنی، بی بی سجدے سے سر اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا کیا معاملہ ہے. کہا بہن زینب ظالم نے بیعت کا مطالبہ کیا. بی بی نے کہا بھیا اگر آپ کے سر پر نانا کا ماما ہے تو زینب کے سر پر ماں فاطمہ زہرا کی چادر ہے، بھیا انکار کر دیجیے، بھیا ہم بیعت نہیں کریں گے. حسین نے کہا بہن زینب بہت سخت حالات سے گزرنا ہوگا، سخت جہاد کرنا ہوگا. کہا میں آپ کی شریک ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، ہم کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے، خیمے سے باہر کے کام آپ کے حوالے. اب شہید کو تیار کرنا زینب کا کام، مقتل میں بھیجنا حسین کا کام، مقتل سے لاشا لانا حسین کا کام، خیمے میں صفے ادا بچھانا زینب. اور بھیا ایسا کرتے ہیں اولادوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، اب بیٹے آپ کے حوالے، بیٹیاں میرے حوالے. اگر اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، سکینہ تماچے کھائے گی تو زینب کی گود میں. اصغر کربلا میں حسین کے ساتھ، سکینہ شام میں زینب کے ساتھ. لیکن زینب نے ایک سوال کیا ہوگا، کہا بھیا بھیا کربلا تک تو بہن بھائی کے ساتھ ساتھ ہوگی، ہر مصیبت میں بھائی کا ساتھ دے گی، کیا شام تلک بھائی زینب کے ساتھ ساتھ چلے گا؟ حسین نے جواب دیا ہوگا بہن زینب میرا لاشا تو کربلا کی جلدی زمین پر رکھا ہوگا لیکن حسین کا کٹا سر زینب کے ساتھ ساتھ چلے گا. حسین ودا کرتے ہیں، حسین جاتے ہیں قبر رسول سے ودا کیا، بھیا کی قبر سے ودا ہوئے. راوی کہتا ہے عجیب منظر تھا جب حسین، دیکھیے الحمدللہ آپ مدینے کی زیارت پر جا چکے ہیں، جو نہیں گئے فاطمہ زہرا کے صدقے میں خدا ہر ایک کو نصیب ہے. جب حاجی مدینے جاتے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے، جب الوداعی زیارت ہوتی ہے جنت البقیع میں تو وہاں زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت پڑھ کے واپس آتے ہیں، لیکن جب صحن میں پہنچتے ہیں تو قدم چل نہیں رہے ہوتے، دوبارہ جاتے ہیں کہیں ایک نظر فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر نظر آ جائے. پھر جاتے ہیں ودا کر کے پھر آتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم فاطمہ زہرا. حاجی سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے نہیں معلوم حسین نے اپنی ماں سے کیسے ودا کیا. لہذا راوی کہتا ہے جب حسین قبر رسول پر پہنچے تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے، جب بھیا سے ودا کیا تو بری شان سے آ رہے تھے، لیکن جب ماں کی لحد پر پہنچے تو ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. کہا ماں میرا آخری بار. خدا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے، خدا آپ کو بھی نہ میں نہ رولا ہوں، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ حسین نے قافلے کو تیار کیا، بیویاں سوار ہو گئیں، اور پھر خاندان بنی ہاشم کی بیویاں سوار ہونے لگی۔ شہزادی ام فروا تشریف لاتی ہیں، قاسم آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ماں کو سوار کروایا، ام لیلہ تشریف لائیں، اکبر آگے بڑھے ماں کو سوار کیا، ام کلثوم آئیں، عباس آگے بڑھے اور ام کلثوم کو سوار کیا، اور اس کے بعد منادی نے ندا دی کہ اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ ولی کی بڑی بیٹی زینب آنے والی ہے۔ ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے اکبر بڑھے، زینب کو شان سے سوار کروایا۔ میں کربلا سے میں کہوں گا اے بیوی، اس سواری کو آپ بھول جائیے گا، اسے اپنے ذہن میں نہ رکھیے گا، اس لیے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا، سوار کروانے والا کوئی نہ تھا۔ بیوی آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے فروا کیا ہوا، قاسم نہ صحیح، زینب موجود ہے، زینب سوار کروائے گی۔ اے لیلہ، اکبر نہ صحیح، زینب سوار کروائے گی۔ ایک ایک بیوی کو سوار کروایا، جب بیویاں سوار ہو گئی، زینب نے دائیں دیکھا، زینب نے بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، فرات کا رخ کیا، کہا تیری بہن غریب ہو گئی، زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ بس بیوی چلی ہے، میں نے ماں فاطمہ زہرا سے مجلس کا آغاز کیا تھا، وہی پر اختتام کر رہا ہوں۔ رب کر کے ایک جملہ سماعت فرمائیے گا۔ بیوی 11 محرم کو چلی ہے، کوفے کے دربار میں پہنچی، شام کے بازار میں پہنچی، شرابی کے دربار میں 9-9 گھنٹے کھڑی رہی، لیکن زینب نے سب کیا، زینب کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ جب بھی کہا یا حسین کہا، جب بھی کہا یا عباس کہا، بیوی سب کرتی رہی۔ اور پھر بیوی قید نبھا کر جب شام سے واپس مدینہ تشریف لائی ہے، یہاں باپ بھی بیٹھے ہوں گے، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ باپ جانتا ہے، مائیں جانتی ہیں، جب بیٹی پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو بیٹی برداشت کر لیتی ہے، کسی کے سامنے نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے پھر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا۔ زینب نے بہت سب کیا تھا، لیکن جب مدینے آئی، زینب کو ماں کی لہر نظر آئی، اب سبز نہ کر سکی، کہا اما، زینب لٹ کر آ گئی، اما میرا ساز بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا، اما تم سوال کرو گی، زینب اتنی دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا لائی ہو، اما حسین کا خون بھرا کنڈا دوں یا علی اصغر کا چوہا۔
آج شب بدھ ہے، شب دعائے توسل ہے، شہزادی زینب کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا سے توسل کرتے ہیں، اپنی اپنی حاجات دعاؤں کو ذہن میں رکھی، جو حضرت سے مانگتا ہے اسے رد نہیں کرتا خدا، سب مل کر۔
یا فاطمہ الزہرا،
اشفع لنا عند الله۔
حفاظت کے لیے،
یا
حسین